أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1981 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 46 سے ہوتا ہے. 46 بٹا 47. آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے کشمکش فرعون اور صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام. گزشتہ دو درسوں میں دربار فرعون کے مرد مومن کی تقریر دہرائی گئی تھی، بڑا عظیم واقعہ جسے قرآن نے اپنے دفاتین میں قیامت تک محفوظ کر لیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس نے تو یہ کہا تھا کہ میرے عزیزوں، میں نے جو کچھ تم سے کہنا تھا کہہ چکا. اب اس کے بعد جہاں تک میرے معاملے کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کس قدر مستبد، ظالم اور وحشت پسند ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں. واؤ دو امری اللہ، میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے. تو قرآن نے اس کے ساتھ ہی کہا تھا وقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خدا نے اس مرد مومن کو فرعون کی سازشوں سے محفوظ رکھا. یہاں نظر آتا ہے قرآن نے لفظ مکرو کہا ہے، خفیہ سازشیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرد مومن اتنا صاحب اثر نظر آتا ہے کہ اسے یہ جرت نہیں پڑی باوجود اپنی اتنی بڑی فرعونیت کے کہ اعلانیہ اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. اور یا پھر یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ اس مرد مومن نے کہا تھا اس کیبنٹ کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے، اس کا اثر غیر شعوری طور پر ایسا ہو چکا تھا کہ فرعون نے محسوس کر لیا کہ اس پر ہاتھ ڈالنا اچھے نتائج پیدا نہیں کرے گا. بہرحال بات کوئی بھی ہو، قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ اعلانیہ اس کے خلاف کچھ کرے، وہ سازشوں پہ اتر آیا اور ہم نے اسے اس کی سازشوں سے بھی محفوظ رکھا، اسے محفوظ رکھا. اور اس کے برعکس فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اب دو چیزیں یہاں آتی ہیں. ایک تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو یہ دن رات صبح و شام مسلسل مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کیا اور آخر العمل پھر اشد العذاب کی طرف آئے. یہ چیز بڑی غور طلب ہے. ہمارے ہاں جب سے یہ مذہب اور دنیا، دین اور دنیا میں ثنویت یعنی ڈوالزم آئی، ان کو الگ کیا ہم نے، تو ہمارے ذہن کے بھی دو حصے ہو چکے ہوئے ہیں. وہی الفاظ جب ہم دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، انہی کو جب ہم مذہب کے معاملے میں یا اس طرف لاتے ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں تو ذہن میں کچھ نقشہ اور ہوتا ہے. وہی ثنویت، وہی ڈوالزم ہمارے ہاں دو حصے ہو چکے ہوئے ہیں ہماری فکر کے، نظر کے، ذہنیت کے. روز ہم یہ بولتے ہیں کہ صاحب قوم عجیب عذاب میں گرفتار ہے اس وقت. اب اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہے موجود، روز ہم بولتے ہیں اسے. جب ہم اپنے متعلق، قوم کے متعلق، گروپ کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مذہب کی طرف سے نہیں مارا جاتا. اس عذاب سے معروم وہ ہوگا جو کچھ ہم پہ بیت رہی ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار. ایک فرد اپنے متعلق بھی کئی دفعہ کہتا ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کہ میں تو صاحب عجیب عذاب میں پھنس گیا، لیکن جو ہی ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم فرعون پہ خدا کا عذاب آ گیا تو اس وقت ہمارا ذہن کسی دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آسمان سے اتری اور اس نے آگے بجلی نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کے اوپر یہ ہو گیا. یعنی وہ ادھر جس معنی میں ہم عذاب یہاں لیتے ہیں نا، اس معنی میں وہاں عذاب نہیں لیتے کہ ان قوموں پر خدا کا عذاب آ گیا، پھر خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا یا خدا ان کو عذاب بھیجا. اس وقت ذہن میں عذاب کے معنی کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں اس کے. یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، جو خرابیاں، یہ فسادات جو یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ عذاب ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہی کا لفظ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ جس کو ہم سزا کہتے ہیں, سزا کا تو لفظ ہی قرآن کا نہیں, وہ اسے سزا بھی نہیں کہتا, وہ اسے غلط نظام کے پیدا کردہ جتنے بھی عواقب, جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے جو کچھ بیتتی ہے قوموں پر, اس کے لیے عذاب کا لفظ آتا ہے. تباہی اس کے معنی کیجئے, بربادی اس کے معنی کیجئے, خرابیاں جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں, نقائص اور اقسام, یہ ان کے معنی کیجئے, تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پھر کیا ہے یہ. اور پھر جب یہ عذاب آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں لفظ عذاب یا خدا کی طرف سے, تو اس وقت جو ہوتا ہے نا کہ قوم کی خرابیوں کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے, تو اس وقت کیونکہ وہ عذاب کا بھی مفہوم بدلی ہوتا ہے, وہ خرابیاں جو ہم گناتے ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ صاحب وہ قوم نے نماز چھوڑ دی تھی, روزے چھوڑ دیے تھے, کس کو حضور میں مبتلا ہو گئی تھی, وہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا کہ انہوں نے یہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ غصہ آیا, اور غصہ آ کے اس نے کہا کہ مارو ان تک ان کو کھالے اور ہار بدل کی تباہ کر دو, لے آؤ ایک تالاب اور طوفان اور یہ سب کچھ, کچھ اس قسم کا تصور ذہن میں آتا ہے ہمارے. وہ اسی لیے ہمارے ہاں یہ اعمال صالحہ اور اعمال غیر صالحہ جو ہے ان کا تعلق بھی مذہب سے ہی ہم رکھتے ہیں. باہر کی دنیا جو ہے اس میں یہ الفاظ نہ بولتے ہیں نہ ذہن میں یہ بات آتی ہے. قرآن تو اس دنیا کی بات سب سے پہلے کرتا ہے, اس کے بعد پھر زندگی کے بعد کی بات کرتا ہے. پہلی چیز یہاں کی ہے, وہ یہاں زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے انسانیت کی سطح پر, اور اسی کا ایک سیکوینس یا کانسیکوینس ہے جو آگے چلتا ہے, اس کو ہم آگے چل کے پھر آخرت کہتے ہیں, لیکن وہ تو ابتدا اس زندگی سے کرتا ہے. سب سے بڑا عذاب جس نے اس نے کہا ہے خزیم پھر حیات دنیا, اس دنیاوی زندگی میں ذلت اور پسلی کا عذاب. اب عذاب کے معنی آپ سمجھ لیجیے, تو یہ یہاں کے ہی کچھ کام ہیں جن کی وجہ سے جن کے نتائج یہ پیدا ہوتے ہیں. یہ عمل صالح اور عمل غیر صالح جو ہے اس کے متعلق بھی ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے. ایک اوورسیئر جس کو بند بنانے کے اوپر معمول کیا ہوا ہے, وہ اگر وہاں سیمنٹ میں پرپورشن سے زیادہ ریت ملاتا ہے اپنے مفاد کے لیے, یہ اس کا عمل غیر صالح ہے. اب یہ جو بند بنایا ہے اس نے ریت کا, وہ ایک تلاطم آئے گا موج کا تو یہ ٹوٹ کے وہ گرے گا, اور اس کے بعد سیلاب آئے گا, یہ جو تباہی آئے گی اسے کہا جائے گا عذاب قرآن کی زبان میں. اب وہاں عمل صالح تو یہ ہے کہ اگر وہ اوورسیئر نماز کے وقت میں نماز پڑھ آتا ہے, روزے سے بھی ہے, تو یہ تو اس کا عمل صالح ہو گیا. اور یہ جو اس نے کیا ہے اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کر لیجیے. یہ جو بند ٹوٹ کے سیلاب آیا ہے, یہ نہیں کہ اس کے عمل غیر صالحہ کا یہ نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, نہ یہ کوئی عذاب آیا ہے خدا کی طرف سے, یہ ہے وہ نتیجہ اس سنویت کا, اس ڈوئلزم کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر چھائی ہوئی. ہم نے دین کو دنیا سے بالکل الگ کر رکھا ہے. تو دین کا تو لفظ ہی بولتے ہیں, وہ تو مذہب ہی ہے جس کو ہم نے الگ کر رکھا, وہ سب بات الگ ہے. وہ اگر نماز پڑھ آتا ہے اپنے وقت میں اور تہجد گزار بھی ہے, وہ ورثی ہے, تو اس کے اعمال صالح ہیں. اس کے نزدیک ہر وہ عمل جو تقریب پیدا کرتا ہے نظام میں, انسانی زندگی میں, وہ غیر صالح ہے. ہر کام جو تعمیر پیدا کرتا ہے وہ عمل صالح ہے. اب ایک بگڑے ہوئے نظام کے اندر ہوتا کیا ہے, خود وہ نظام غیر صالح ہوتا ہے, اس نظام میں جو ذمہ داریاں کسی کو سونپی جاتی ہیں, اس میں جس طریق سے وہ ان کو ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے, وہ غیر صالح ہوتے ہیں. اس غیر صالحیت کا نتیجہ جو ہے اس نظام یا اس قوم یا اس ملک کے اندر آتا ہے. یہ روز ہم چیختے ہیں کہ صاحب یہ صفائی نہ کرنے والے, کوڑا کرکٹ نہ اٹھانے والے, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اس سے سے تفن پھیلتا ہے, فضا مقدر ہوتی ہے, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اس سے تباہیاں آتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کی زبان میں اسے کہیں گے تو یہ ہوگا کہ اس نظام میں وہ جو عمل غیر صالح تھا جس سے صفائی نہیں انہوں نے رکھی تھی, یہ چیز جو ہے یہ آگے عمل غیر صالح ہے. اور یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں یہ آ گیا عذاب. اب چونکہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ جب فضا کے اندر جراثیم اس قسم کے پھیل جائیں تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, خدا کے قانون کے مطابق ہے یہ. لیکن ان کا ربط, ان کا لنک تو یوں ملتا ہے آپ. اب یہاں ایک ایک چیز جو آپ کہتے ہیں آمیزش کی ہو رہی ہے, کوئی خالص چیز نہیں مل رہی, تو یہ عمل غیر صالح ہے اس نظام کے اندر ایک ایک فرد کا. اب اس کے نتیجے میں دوائی کی ٹکیا جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے اس کی بجائے آپ کو چونے کی ٹکیا ملتی ہے. اب قوم کے اندر جو اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, یہ عذاب ہے. یہ عذاب کوئی آسمان سے خود نہیں گر پڑتا, یہ غیر صالح نظام, غلط نظام, غلط انسانوں کے غلط کام, ان کے جو فطری نتائج ہیں وہ ان تباہیوں اور بربادیوں کی شکل میں آتے ہیں سامنے. یہ ہوتا ہے جسے خدا کا عذاب کہا جاتا ہے. تو میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ ہم اپنے میں تو روز یہ کہیں گے کہ صاحب قوم پوری کی پوری عذاب میں گرفتار ہے, صاحب میں تو عذاب میں پھنس گیا صاحب, اس وقت ادھر نہیں دیں جاتا. لیکن جو ہی ہم ادھر آئے کہ فرعون کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ وہ کوئی بات آسمان کی طرف سے ہوئی اور اس طرح سے وہ یہ چیزیں ہو گئی. اس میں یہ جتنا کچھ فرعون اور اس کا نظام اور اس کی قوم کر رہی تھی وہ الگ چیز رہی, اس کے فطری نتائج یہ نہیں ہیں, بلکہ یہ خدا کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے. معاذ اللہ, جو وہ یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے کیسے ہمارے ہاں کے یہ حکام کی کیفیت ہے, افسروں کی کیفیت ہے کہ ان کی ایسی چیز جو ان کو ناگوار گزرتی ہے وہ کی جائے تو ان کو غصہ آتا ہے, غصہ آنے کے بعد پھر وہ وارننگ جاری کر دیتے ہیں یا ہنٹر ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے. اسی قسم کا ذہن میں ہمارے خدا ہم نے بنا رکھا, کہا تو ہم نے یہ تھا کہ اب سلطان ضلع علی الارض, کہ سلطان بادشاہ جو ہے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. در حقیقت ہم نے خدا کو اس سلطان کا سایہ بنایا ہوا ہے. جس قسم کا یہاں ہمیں سلطان کا کڑوا ہے جسے ہم کہتے ہیں, اسی قسم کا کچھ خدا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اس کو بھی ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے کہ اے وہ آئے اور آ کے اس طرح سے سلام نہیں کیا, جو کہ اب دیکھو شام تک کیا کر دوں تمہیں اور تمہارے خاندان کو پولوں میں پلوا دوں گا, غصہ آ گیا نا. یہ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے تو خدا کو اس سے غصہ آتا ہے. حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم تمام کے تمام انسان بھی کفر برتنے لگ جاؤ اور ہماری ہستی سے بھی انکار کر دو تو اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے, ہم تو اس وقت بھی خدا تھے جب تم پیدا ہی نہیں ابھی ہوئے تھے, جب یہ کائنات ہی پیدا نہیں ہوئی تھی, میں تو اس وقت بھی ایسا ہی خدا تھا جیسا آج ہوں. تمہارے انکار سے میرا کیا بگڑتا ہے, تمہارے اقرار سے میرا کیا سمرتا ہے. اس کا اثر تو خود تمہاری ذات سے پڑتا ہے, مجھ سے نہیں پڑتا. اور پھر یہ چیز کہ اگر تم صحیح کام اپنے کرتے رہو تو مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. وہ کچھ سیڈسٹک ہستی تو ہے نہیں کہ جس کو دوسرے کو تکلیف دے کے خوشی ہوتی ہے. یہ تو ایک سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے سیڈزم جو ہے. تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ یہاں جو انسانوں نے یہ کیا اور وہ آیا کیش میں اور اس کو غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا ملائکہ کو جاؤ دبا کر دو اس قوم کو, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ تباہی آتی ہے تو ہمارا ذہن ادھر نہیں آتا کہ یہ جو غلطیاں ہم یہاں نظام کی کر رہے ہیں, کاروبار میں کر رہے ہیں, ذمہ داریوں سے پورا کرنے میں کر رہے ہیں, ان کی اصلاح کریں. ہمارا ذہن ادھر آتا ہے کہ بھائی کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دینے لگ گئے, یعنی سین مسجد میں اذان دی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی ہے, معاذ اللہ ذرا اونچے ہو کے تو سنو. ہمارے ہاں تو یہ محاورہ تھا, ربا ذرا نیما ہو کے سنی. اب یاد ہے آپ کو ہمارے ہاں, ہم تو گاؤں والے ہیں, ہمیں تو وہاں پتا ہے. نیما ہو کے سنی یہ جو کہتے ہیں ہنسنے ہیں, اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دو تو اس کو ہم بڑا مقدس کام سمجھتے ہیں. وہ نیچے نہیں آیا, ہم ذرا اونچے ہوگا عزیز نے مان. جب تک یہ تصور ذہنی نہیں آپ کے بدلیں گے, وہ جو سنویت کے پیدا کر دیں جس سے آپ نے بالکل دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے, دین کو اور دین سننے سے کوئی اصلاح نہیں ہوتا. یہ جو کچھ غلط نظام میں ان لوگوں سے ہوتا ہے اس کی اصلاح نمازیں پڑھانے سے نہیں ہوتی. صلاح اگر قرآن کی صلاح ہے تو وہ ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ غلط کام غیر صالح کام کرتا نہیں ہے. بات یہ ہے, یہ ہے غیر صالح کام جو کاموں کے اندر دنیا کے اندر ہوتے ہیں, اور یہ ان کے نتائج کے جن کو تباہی یا بربادی کہا جاتا ہے. عذاب کا ترجمہ یہ کیجیے, تمہید کی ضرورت اس لیے پڑی. یہی جو آیت ہے نا اس کے متعلق, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا فَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. پہلی چیز یہ ہے کہ یہیں اس دنیا کے اندر اب یہ جو چیز ہے کہ صبح شام مسلسل ان کے اوپر ایک تباہی جو تھی, تباہیاں مسلسل کی یہ بھی آتی رہی. یہ کیا تباہیاں تھی جو آتی رہی؟ قرآن نے کہا ہے کہ غلط نظام کے جو عواقب ہوتے ہیں, ابتدان شروع شروع میں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی وہ تباہیوں کی شکل میں وہ آتی ہیں. جسے وہ یہ کہتا ہے نا کہ ان کو مہلت کا وقت دیا جاتا, مہلت دی جاتی ہے کہ اس میں یہ اپنے اندر صلاحیت یا اصلاح پیدا کر لیں. وہ اصلاح کا لفظ ہم بولتے ہیں, صلاحیت کے معنی یہ نہیں کرتے ہم کہ یہ پہلے پہلے اس نظام کی غلطیوں کی وجہ سے, برے نظام کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تباہیاں آتی ہیں. اگر وہ اسی سے سنبھل جائیں, اپنی اصلاح کر لیں, تو پھر بڑی تباہی نہیں آتی. اور اگر اس کی طرف وہ توجہ ہی نہ دیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں, تو پھر یہ تباہیاں اور بڑھتی چلی جاتی. تاں کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر ان سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. جسے کہتے ہیں صفحہ اصلی سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری زمین میں دھنس جاتی ہے. قوم کا نام و نشان مٹنا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا. قوموں کے ساتھ جو بیتتی ہے اس کے افراد بھی زندہ ہوتے ہیں, سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں ہماری طرح, عذاب میں مسلسل گرفتار ہوتی ہے. یہ آخری تباہی جو آتی ہے قوم کے اوپر کی جس میں پھر اٹھ نہیں سکتی, یہ شد عذاب ہوتا ہے. یعنی اس تباہی کی آخری شدید ترین شکل جو ہے. تو اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ قوموں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی تباہیاں آتی ہیں, اور وہ اس لیے آتی ہیں, جھنجھوڑتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ان کو, کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نظام کے اندر, یہ تقریب کیوں ہو رہی ہے, یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. وہ کھڑے ہو کے سوچیں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ جو پہلے دن تھوڑا سا درد ہوتا ہے, اسی وقت اگر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے, آدمی طبیب کے پاس چلا جائے اور دیکھ لے کیا ہوا ہے, تو وہ پھر بڑے درد سے اور پھر موت سے بچ سکتا ہے. یہ چھوٹا سا جو درد ہے یہ وہ ابتدائی چیز ہے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے خدا کی طرف سے یہ جو نظام ہے. اور پہلے ہی دن اگر تھوڑا سا ایک لقمہ غلط کھا لینے کی اسی وقت موت واقع ہو جائے, تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اس سے تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے, اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ادھر توجہ نہ دیں تو وہی فوڈ پوائزنگ بن سکتا ہے. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان قوموں کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی سی تباہیاں آتی ہیں. ہر بار ان سے کہا جاتا ہے, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں سے تو ہمیں بچا لے تو آئندہ کے لیے دیکھ ہم کتنے نیک بن جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو انتباہ ہوتا ہے, احساس اس کا ہوتا ہے, اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی اصلاح وہ کرنے کے بعد پھر جب پہلی حالت آ جاتی ہے تو پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہے جو قرآن نے نظام بتایا. اب اس گراؤنڈ کے متعلق جو کہا کہ یہ یہاں اسی دنیا کے اندر مسلسل دن رات ان کے اوپر کچھ عذاب آتا تھا. دوسرے مقام پہ قرآن نے گنایا ہے کہ وہ کس شکل میں یہ عذاب میں لفظ قرآن پہ تو بول رہا ہوں. آپ تباہیاں کہیے اس کا لفظ, آپ ذہن میں رکھیے یہ کہ تباہیاں اور خرابیاں آتی تھی قوم کے اندر, بربادیاں پیدا ہوتی تھی قوم میں, کس کس شکل میں یہ چیزیں آتی تھی. غلط نظام کی پیدا کردہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں. लेकिन हमारे यहाँ जब इनको गिनाया जाता है तो वो कहा यह जाता है कि वो आसमान से ये चीजें आती हैं। 7/133 कहा कि वो उनकी वो आखिरी तबाही से पहले ये चीजें वहां पैदा होती हैं। वह अरसलना अलैहिम तूफान सैलाब। अब हमें पता है सैलाब क्यों आता है किसी कौम में, वही जो बंद में सीमेंट की जगह रेत लगी हुई होती है, हमसे तो एक दरिया नहीं संभाला जाता, हर साल तबाहियां बचती हैं हमारे यहाँ। तो हॉलैंड के मुतल्लिक कहते हैं कि वो सतह समुद्र से नीचे है, वो जमीन उनकी मुल्क जहाँ है वो समुद्र से नीचे, एक कतरा पानी का उधर से उधर नहीं टपकने देते, और वो हर साल समुद्र को पीछे हटा के अपने मुल्क पर रकबा वसी करते चले जाते हैं। हमारे यहाँ हर साल कोई ना कोई गांव डूबता चला जाता है, ये क्या है? ये एक इंतजाम से ही है जो वहाँ हुआ है, वहां का और सीमेंट में रेत नहीं डालता हो, जो भी इंतजाम उनका है वहां क्यों नहीं ये होता? कहा कि उनके ऊपर सैलाब आते और वल जराद टिड्डी दल आता था। टिड्डी दल को तो आप पता है ना, ये मक्खियां ये क्या करती हैं फसलों को, अजीब चीज है। ये अरबों के यहाँ की जुबान मैंने कहा है ना कि ये जराद मकड़ी जो कुछ करती है, तनहार आ जाना, अकेला रह जाना, तबाह हो जाना, पास कोई ना होना, उसके लिए ये लफ्ज है। मुजरद का लफ्ज तो आपने सुना होगा ना, ये वही से ही है, मकड़ी जो कुछ करती है। मकड़ियां आती थी, चिड़ी जराता था, वो ये भी है अजाब की शक्ल है। इसी इतनी बड़ी फसलें इस तरह से उजड़ती हैं कि एक पत्ती का निशान तक नहीं रहता, यानी ये इतना बड़ा बैनुल अक़वामी अजाब है कुर्रा अर्ज़ का कि कौमों को मिलकर इसके मुतल्लिक तदबीरें सोचनी पड़ रही हैं। वो जो आप स्प्रे वगैरह करते हैं वो किसी एक मुल्क तक मौजूद नहीं रहता, मुख्तलिफ कौमों ने मुल्कों ने मिलकर इसके लिए तदबीर करनी शुरू की। ये इतना बड़ा अजाब होता है, गलत निजाम था, इसकी तदबीर वो नहीं करते थे। मकड़ियां आती थी, चिड़ी दाल आता था, बता वाल कुमर। हमारे यहाँ तर्जुमों में भी आप देखेंगे ना कि वो जुए थी साहब, उनको जुए पड़ जाती थी। ये कौन सी ऐसी चीज है कि उसका इलाज ना हो सके? खुदा की तरफ से अजाब आए तो जुदा की है, उन्होंने हमें पसंद सोचा। ये वो जो फसलें चाटने वाले कीड़े होते हैं, ये आप देखते हैं कितनी मुहिम यहाँ आप शुरू कर रखी है इन लोगों ने, कितनी तबाहियां हमारी फसलों पे आई टिड्डी दल से, और ये जो कीड़े होते हैं फसलों को चाट देने वाले, इनकी वजह से आप तवज्जो देनी शुरू की है। इस्लाह कर रहे हैं हम, इस्लाह कर रहे के लिए अमले साजा कहिए ना, लेकिन कैसे कहें उसका तो तस्वुर ही नहीं हमारे। और वालकुम वफाद मेंड पे उनके लश्कर के लश्कर आने शुरू हो गए जनाब। अब यहाँ तो गनीमत है कि ये चीज इतनी नहीं पैदा होती, जिन ममालिक में ये चीजें होती हैं पैदा, मेंढक तो एक तरफ चूतियां तबाही ले आती हैं, वो कहते हैं सैलाब की तरह आती है, ये पैदा होनी चाहिए। वदमा, अब हमारे यहाँ ये खून के लिए कहा कि आसमान से बारिश की बजाय खून टपका करता था। अरे भाई खराबी है, खून की बीमारियां सीधी सी बात है, किसी तबीब के पास जाइए आप, जाके दिखा दिए कि साहब जरा जरा से धारे निकलने लग जाए, वो कहते हैं कि खून की खराबी है। कहा ये चीजें उस कौम के अंदर पैदा होनी चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने कहा उसने ये है कि ये चीजें पैदा हो रही थी, अगर वो जरा भी इस्लाह कर लेते अपने यहाँ के निजाम की तो ये खराबियां और तबाहियां आगे न बढ़ती। लेकिन फस तक बढ़ू, उन्होंने इन कवानीन की तरफ से सरकशी बरती, वो कुवत के नशे में इतने बदमस्त थे तो इन चीजों की तरफ निगाह नहीं उठी उनकी। हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ तो ये नहीं हो रहा था ना, वो तो अपने महल के अंदर सफाइयां भी हो रही थी, पूरा कचरा भी उठ रहा था, वहां मकड़ी भी नहीं आती थी, कोई मेहनत भी नहीं आता था, वहां इंसान कर नहीं फर्क सकता, मेहनत क्या आएगा? तो वो इंतजाम ये नहीं करते थे फर्स्ट तक बढ़ू, سرکشی برت رہے تھے ان عام قوانین کی جو ان میں اصلاح پیدا کر رہا تھا. اور اس لیے وکانو قومن مجرمین, وہ قوم کی قوم ہی جرائم کی جرائم آپ دیکھیے یہاں کیا مانے آ گئی. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں ہمارے ہاں تو یہ جرائم پیشہ لوگ یا جرم جو ہے وہ یہ قانون جو ہے عام ان کے متعلق کہتے ہیں. ہم جو اپنے گھر کا کوڑا بار سڑک پہ پھینکتے تھے اس کو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے جرم کیا. اور استکبار کے ساتھ جو قوم کی قوم کو مجرم کہا ہے, کیا بات ہے سر, قرآن کی اور عربی زبان کی. کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ قوت کے زور کے اوپر ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا, اور یہ قوم پھر محنت خود نہیں کرتی. عربی زبان میں جرم کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کے گھر کا درخت کی شاخ ادھر آ جائے جو اس کا پھل ہے اس کو کاٹ لینا, دوسرے کے درخت کے پھل کو کاٹ کے لے جانا, اسے جرم کہتے ہیں. یہ جو قوم استقبال والی اور قوت والی اور استقبال والی ہوتی ہے وہ کرتی یہ ہے کہ بیچ بوتا کوئی ہے کاٹ کے کوئی لے جاتا. دانا عام ہی کارز ای حاصل برد, یہ اس کو کہتے ہیں جرم عربی زبان میں. کوئی بوئے کوئی دوسرا کاٹ کے لے جائے. اب یہ جو صورت پیدا ہو جائے کہ بونے کی محنت ساری تو کوئی اور کرے اور استقبار کے زور پر یہ فصل کاٹ کے اپنے گھر میں لے آئے, تو اب ان میں محنت کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے. اور انتظام تو چاہتا ہے محنت, اس لیے معاشرے میں ملک کے اندر قوم کے اندر بد نظمی پھیلتی چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ قوت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور دوسروں کی محنت کے اوپر یہ خوش بختیاں کرتے ہیں, رنگ رنگیاں مناتے ہیں. یہ ہے قوم مجرمین. اب اس کے بعد کہا کہ یہ چیزیں آتی رہی, انہوں نے اس انتباہ سے فائدہ کوئی نہ اٹھایا, اصلاح کوئی نہ کی اپنی. اعمال غیر صالح رہے ان کے اس اصلاح کے اندر اور بڑھتے چلے گئے اسی طرح. وہ یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور اس کے بعد جب پھر وہ آخری انقلاب جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے, تو پھر وہ آخری تباہی آ جاتی. وہ اشد العذاب کہا اس کو, یہ چھوٹی چھوٹی تباہیاں تھی جن میں مہلت کا وقت تھا, گنجائش تھی اصلاح کی, وہاں تک ابھی حالت نہیں پہنچی تھی کہ وہ ناقابل علاج ہو جائے مرض. مرض قابل علاج تھا وہاں تک, حملے بار بار ہوتے تھے لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. بجائے اس کے قانون کی پابندی کریں اس سے سرکشی بڑھتے. عام مرض میں آپ کر کے دیکھ لیجیے, ڈاکٹر کی ہدایات کی پرواہ نہ کیجیے, اسی قسم کی بد پرہیزیاں کرتے چلے جائیے, اور اس کے بعد وہ آ جائے گی اشد العذاب کا موقع آ جائے, نوبت آ جائے گی. یہی چیزیں قوموں میں ہوتی ہیں. اب یہاں آئے قرآن میں, وہ جو متعدد بات پہلے بھی آ چکا ہے, جو قرآن نے ایک مثال کے غور سے بتایا ہے کہ جب تباہیاں وہ آتی ہیں تو اس وقت پھر یہ اکابرین جو ہوتے ہیں, لیڈرز جو ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے صاحب سروت اور قوت اور ان کے فالوور جو ہوتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کئی مواقع پہ یہ چیز آئی قرآن میں, ان کے آپس کے مکالمے بڑے ہی عبرتناک چیز ہے. وہ جو قرآن میں مختلف مقام میں ہے ان کو اکٹھا کیجئے تو عجیب نقشہ سامنے آتا ہے. فالوور عوام اور ان کے لیڈر, یا یہ حکام اور ان کی رعایا. کہا کہ یہاں بھی اسی کے متعلق ایک آیت جہاں یہ آئی ہے, وہ آیات تو دوسرے مقامات کے اوپر ہیں. اب یہ ہے وہ یہ اقساط جو ہے ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ وہی قیامت ہے آخری, یہی آخری تباہی جو یہاں آتی ہے وہ پھر جو اچانک آتی ہے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آخر الامر یہ بھی ہو جائے گا کہ تختہ ہی الٹ جائے گا ہمارا. وہ ہے ساتھ جو آتی ہے, कहा उस साहब के आने में अब उसको जहन्नम से तबीर किया जा रहा है। यहाँ की मैं कह रहा हूँ, याद रखिए कि वो आखिरत की जिंदगी उसके यहाँ की सारा कुछ जो कुरान ने कहा है उससे हमारा ईमान है, लेकिन ये हर एक चीज वहां तक उठा रखने के माने ये है कि हम यहाँ अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। वहां के मामले को तो हमने अलग रख छोड़ा है। सीमेंट में रेत डालना ये दुनियावी कारोबार, नमाज जाके ना पढ़ना ये आखिरती बात, ये कर दी तो वो आखिरत वाली बात समझ गई। यहाँ का मामला यहाँ का साथ ठीक है, ऐसा इंतजाम कर लो ब्रिज में हो सके, ऊपर वाले को साथ मिला, ये सैलाब आने से पहले ये सैलाब इधर डाल दीजिए, वो सारे का सारा वो बह गए, हाथी में अहदा गायब निशान ही मिट जाता है। ये जो बंद होते हैं दरियाओं नहरों से इनका सबूत ही नहीं मिलता कि उसमें मसाला क्या लगा हुआ था, वो बहा देते हैं उसमें। कहा कि उस वक्त जब ये फिर इंकलाब आता है, तख्ता उलटता है, तो उस वक्त कहता है कि ये जो बड़े बड़े अकाबर थे इससे पहले, किसी जगह उनको महज लीडर कहा है, किसी जगह साहिब कुव्वत कहा है, वो सारे उसमें है और उनके फॉलोअर में है या उनके ये जो मासूम होते हैं उनके हैं कमजोर, उनको कहा फिर उस वक्त जब भागड़ मचती है तो वो जो पहले इनके यहाँ के वो जलाल था उनका और इकबार था उनका और रोब व दाब था उनका, फिर उस वक्त तो वो उठ जाता है ना, दोनों दौर में गिरफ्तार होते हैं, मासूम भी हाकम भी, फिर जरूरत हो जाती है इन हाकमों को मासूमों को कि उनसे खुल के बात करते। कैसा नक्शा खींचता है कुरान, कहता उस वक्त जब अफसात में ये अशद अजाब में गिरफ्तार से ये कौम होती है, वाइज जताहाकुम तबाहन, तो उसमें उस तबाही के अजाब में उस इनकलाब में जब वो आता है तो फिर ये लोग जो मासूम जिनको इन्होंने कमजोर कर रखा था, कहा उनमें उस वक्त फिर ये जरूरत पैदा हो जाएगी कि ये जो आपने आपको बड़े साहब इस्तिकबार कहा करते थे कुव्वत वाले थे कि उनसे दू बदू बात कर सके, अब वो बात उनसे ये कहते थे कि तुम तो हमें ये कहते थे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम पर किसी किस्म का कोई जोश नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई खतरा नहीं, सब खैर है बिल्कुल, तुम तो ये तसलियां दिलाया करते थे, इस तरह से इत्मीनान दिलाया करते थे, तो अब ये जो तबाही आई है तो फिर इसको दूर करो, हम तो इस तबाही के अंदर फंसे हुए हैं, तो अब अपने वादे पूरे करो। हल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबन मिनन नार, पूरे का पूरा आजाद नहीं, किसी हद तक तो हमारी हिफाजत करो। हल अल्लज़ी नस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फीहा, वो कहेंगे कि हम तुम्हारी क्या मदद करें, तुम भी हम भी सब इस तबाही में फंसे हुए हैं, हम अपनी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद क्या करेंगे। कुरान ने कहा देखा एक झटके में पता चल गया कि वो जो इतनी कुव्वतों के मालिक अपने आप को समझा करते और इन कमजोरों को इस तरह से ढांचते थे, आज उनकी कैफियत ये है कि एतराज किए बगैर नहीं बन रही कि हम भी इसी तबाही के अंदर महफूज है, हमारा तुम्हारा हाल एक जैसा हो गया, कहने के दोनों बराबर हो गए उस तबाही के अंदर आके। इन्नल्लाह कद हकम बैनल इबाद, ये फैसले खुदा के कानून के मुताबिक हुए हैं, हमारे कानून के मुताबिक नहीं हुए कि हम माफी दे दे तुमको। क्या बात है कुरान कि वो जब कानून फितरत के मुताबिक फिर जब वो तबाही आती है तो फिर ये उस वक्त इन इंसानों की तदब्बर की फजूल साजी से कायम रह नहीं सकते, जहां में जिस तमद्दुन की बिना सरमायादारी है तो तदब्बर की फजूल साजियां जो हैं फिर उस वक्त कुछ नहीं कर सकती। किस अंदाज से कुरान ने कहा इन अल्लाह कद हकमा बैन अल कद खूब बैन अल इबाद, ये खुदा के कानून के मुताबिक फैसले होंगे, इसमें तुम और हम दोनों बराबर। कहा ये तो इनकी बाहमी बातें हैं, मैंने अर्ज किया ना कि कई एक मकाम में और भी आई हैं, हर मकाम की यहाँ बात हो चुकी हुई है, मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आपके सामने ये नुस्खे हों कुरान के या आप लिख लिया करें इन चीजों को تو اس کے بعد بڑا آسان ہو آپ کو قرآن کا سمجھنا. لیکن یہ تو ہمارے ہاں بھی اب جو سنتے بھی ہیں معاف رکھیے گا, اس کی بھی صورت ایسی ہے جیسی رات کو سوتے وقت نانی اما سے ہم کہانیاں سنا کرتے ہیں. ورنہ یہ معنی درس کے یہ ہے کہ بار 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 اس کو دہرایا جائے, اس کو نوٹ کیا جائے, اس کے اشارات لکھے جائیں. وہاں کراچی کے درس میں تو یہ صورت تھی, آپ کی شاید تھی, یعنی وہ پورے کا پورا درخت جو تھا وہ اس کو ریکارڈ کرتے جاتے تھے, اتنا تیز لکھتے تھے. بہرحال اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا رفیق ملا ہوا ہے مجھے, میرے ساتھی دفتر کے ساتھی تھے, کہ وہ اس درس کو جو ٹیپ جاتا ہے اس ٹیپ کو پھر وہ شارٹ ہینڈ رائٹر تھا. اب تو بڑی عمر ہے, میرے ہی ہم اثر ہیں وہ بےچارے, وہ 10-12-15 سال سے لگے ہوئے ہیں اس چیز سے. ہر ٹیپ کو وہ شارٹ ہینڈ میں پہلے اس کو لیتے ہیں, پھر ٹرانسکرائب کرتے ہیں, پھر اس کو ٹائپ کرتے ہیں, پھر اس کو تصحیح کرتے ہیں. تو سارے درس انہوں نے اس طرح سے محسوس کیے ہوئے. درس کا فائدہ یہ ہے اب اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اس سواہی میں وقال الذین فی النار لا خزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. وہ تو ہوں گے جیل خانے میں, تو وہاں یہ جو اس زمانے میں ان جیل والوں کے اتنے بڑے حاکم بنے پھرتے تھے, وہاں ان کی منتیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس میں تو کچھ ہے نہیں, تو ہم ذرا سی رعایت دیں تو ہم خود محفوظ ہو جائیں اس میں. تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم نہیں تو تم خدا سے درخواست کرو ہماری طرف سے کہ یہ پوری سزا نہیں تو سزا میں کچھ تخفیف ہی کر دیں, بی کلاس دے دیں, اے کلاس ہی دے دیں, رکھیں جیل کے اندر ہی, یہ ہے تخفیف. اور من العذاب, یہ ہمیں پتہ ہے کہ جرم اتنے بڑے ہیں کہ یہ تو ہے نہیں کہ پوری کی پوری معافی مل جائے, لیکن کچھ تو رعایت مل جائے, تم خدا سے کہہ دو. قالوا, بڑی عمدہ بات ہے یہاں. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ کوئی قوم تباہ نہیں ہوتی یا جائے, اس کے الفاظ میں کسی قوم کو تباہ نہیں ہم کرتے جب تک دو باتیں نہ ہوں. ایک تو یہ کہ قوانین خداوندی ان تک پہنچ نہ پائے, پہنچ ہی نہ سکیں, اور دوسرے یہ کہ ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہ ہو سکی ہو کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. عذاب میں تو پھنستی وہ قوم ہے کہ ذہنی سطح اتنی اونچی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور دوسری چیز یہ ہے وہ جو خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ قانون کا ان تک پہنچا دینا, یہ ضروری ہے. یہ جو اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز, یہ جہاں کی بات کہ قانون سے ناواقفیت جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. عذر کیوں نہیں, قانون نافذ کرنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہر ایک تک قانون پہنچائے, اس کے بعد اس کو ان کو وہ محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو یہاں ان کا فریضہ ہے سب کہ معلوم کرتے پھرے کے ساتھ کون سا قانون کہاں ہے, ملتا ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ دو شرطیں پوری ہونی نہایت ضروری ہیں کہ وہ قانون پہنچا ہو ان تک, اور پھر ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ وہ اس کو سمجھ سکے, نہ ہو تو سمجھاؤ ان کو. جب یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو کہتا پھر محفوظ ہو سکتے ہیں وہ. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات, کہا کیا تم کا خدا کے یہ پیغام پر پہنچے نہیں تھے جو بتانے والے, قانون پہنچا تھا یا نہیں تم تک؟ قالوا بلا, کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہے, قانون تو ہم تک پہنچ گیا تھا. کہا تو پھر, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ یہ کہیں گے کہ جب یہ اتمام حجت ہو چکا ہوگا, ہم کس منہ سے تمہاری طرف سے جا کے خدا کو درخواست کر دیں کہ ان کو معاف کر دیں؟ خود ہی دعا کرو, خود ہی پکارو خدا کو, ہم تو نہیں بیچ میں آتے. بڑا انداز عجیب ہے یہ. وہ اس نے تو یہ اتمام حجت کر دی تھی, تم تک قانون پہنچ چکا تھا, تو ہم بتاؤ کہ کیا چیز تمہاری طرف سے جا کے پیش کریں خدا کے ہاں معذرت کے طور پر, تم خود ہی اس کو پکارو, خود ہی اپنی درخواست گئی تو براہ راست کہ تمہیں جواب مل جائے گا, ہم تو ضرورت نہیں یہ کر سکتے کہ اس کے بعد اس کی طرف جائیں. کہنے لگا اس قسم کے ان لوگوں کی جو درخواستیں وغیرہ کیا کام دیں گی, اس میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ان کے لیے مدد کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بڑی عظیم آیت اس کے ساتھ, یہ تو ان کا حال, یہ مجرمین, یہ ان قوانین سے سرکشی برتنے والے, جانتے بوجھتے دیدہ دانش دانستہ ان سے ماز و اراز برتنے والے, اس کے بعد ان کی درخواست تک نہیں پہنچ سکے گی, قبول نہیں کی جا سکتی. اس کے مقابل میں وہ لوگ ہیں جو ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں, ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سرکشی برتنے والے مستبد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹکراؤ تو ہوتا رہتا ہے. اب تو باطل کی کشمکش ہے, داستان بھی یہی آ رہی ہے کہ ایک طرف یہ قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں ان کے, ایک طرف یہ تو قوم ہے, ٹکراؤ ہے ان کا, یہ مومنین کی قوم ہے, وہ سرکشی برتنے والوں کی قوم. بڑی غور طلب چیز ہے عزیزان من جو آئی, اِنَّا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا, ہم اپنے رسولوں کو لَنَنصُرُ, اس کے معنی صرف مدد کرنا نہیں ہوتا, اس کے معنی غالب کرنا ہوتا ہے. ہم اس کشمکش کے اندر جو باطل کے ساتھ ان کی ہوتی ہے, پہلے معنی لیجئے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اور مدد کرنے کے معنی یہ ہیں جس کی خدا مدد کرے تو وہ غالب آتا ہے, یہ غالب آتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ روز رونا روتے ہیں کہ یہ قومیں جتنی بھی ہیں وہ چڑیا سے بھی چھوٹی یہ سلطنت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, نیام پوتر کہتے تھے کشمیری وہ اسرائیل کی, یعنی اس کی ساری آبادی لاہور سے ہے جس میں ہم مراکش سے انڈونیشیا تک یہ 90 کروڑ یا 1 ارب کے کروڑ یہ مسلمان ہیں. آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, چڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان کے خلاف بغیے نہ نہیں کچھ کریں. کانفرنس میں کہا کہ ہاں صاحب ریزولیشن میں ہے کہ جہاد کیا جائے گا, پیک کر دیا, اور دوسرے دن انہوں نے آن کے کہا صاحب اس کی انٹرپریٹیشن سن لیجیے, یعنی ڈر گئے کہ کہیں وہ کہیں گے کہ صاحب جنگ کرنے لگ گئے ہیں تو وہ پہلے میں حملہ کر دیں. کہا جہاد تو کوشش کو کہتے ہیں, ہر قسم کی کوشش کریں گے ہم, یہی قرآن دانی سے نا ہو جو تم خفا صاحب, مجھے تفسیر بھی آتی ہے, اپنا مدعا کہیے. یعنی وہ ریزولیشن میں لفظ آیا تو کچھ تھوڑی سی جان میں جان آئے کہ چلو شکر ہے کہ وہاں تک یہ پہنچی تو صحیح. قوم 1 ارب قوم کے نمائندے اکٹھے ہو حرم کعبہ میں بیت اللہ کے سائے میں, ریزولیشن تک کی ہمت ہو گئی, جہاد کا لفظ بھی اس میں آ گیا, باہر نکلتے ہی یہ کہا کہ خام خواہ ہمارے خلاف نہ کر لو کہ ہم اس چیز سے اتر آئے, تم سمجھے ہی نہیں یاد کے مانگے تم کوشش کرنا ہوتا, ٹھیک ہے ان کا کرتے رہو گزشتہ 30 سال سے بھی تو کرتے چلے ہی آ رہے ہیں. ان سے جب پوچھیے کہ صاحب خدا نے تو کہا ہوا ہے کہ اللہ دینا آمن جو ہے مومن, جن کو اب مسلمان کہتے ہیں ہمارے یہاں, مسلمان کا تو لفظ قرآن میں نہیں مومن کا ہی لفظ ہے نا, کہ ہم ان کی مدد کریں گے, بلکہ ناری چھوٹی میں آئے تھے آپ کے سامنے لاتا, یہ غالب رہیں گے. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنی سی کافروں کی اتنی سی چھوٹی سی مملکت, یہ 1 ارب مقابل میں یہ مومنوں کا ہجوم ہے, سمندر ہے پھاٹے مارتا ہوا, وہ ان کے اوپر غالب ہے, یہ ان سے ڈرتے ہوئے سہنے ہوئے گرستے ہوئے جی رہے ہیں, خدا نے کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے غالب کریں گے, تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ قیامت میں کریں گے جا کے, جتنا تو ہمیں ایسے پڑھنی ہے تو مطلب اٹھے جا کے میرے ویزے سے لاؤں گا. فریب نفس, اس لیے فریب نفس ہے عزیزان من, اس نے کہا ہے کہ فی الحیات دنیا, اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہیں غالب کریں گے ان لوگوں کے اوپر, فی الحیات دنیا, یہ تو قرآن ہے, فریب کار کو بھاگنے نہیں دیتا. عام حالات جو ہے دنیاوی اس میں بھی, یا یوم یقوم الاشہاد, اور جب یہ چیزیں مشہور ہو کے سامنے آئیں گی اس دن ساری دنیا دے دے گی, اشہاد کیا بات آئی ہے, پکار اٹھے گی دنیا، شہادت ہوگی ہماری نصرت کی، دنیا دیکھے گی کہ ہاں صاحب یہ ہے وہ قوم جن کو خدا کی نصرت حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے. سنیے عزیزان، کس انداز سے قرآن نے یہ بات کہی، آج یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے. یہ بات اسی ایشو کو لے لیجئے جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ اسرائیل کا ایشو، اور جس طرح سے ہماری کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، غور کرنے کی یہ چیز. یہاں تو یہ ہے نا کہ انا لننصرو، عربی جاننے والے، تھوڑی سی جاننے والے بھی جانتے ہیں یہ کہ لننصرو کے معنی یہ کیا ہوتے ہیں، یقینی یہ چیز ہوتی ہے. اور پھر قرآن نے ہندی نے انا کہا ہے، انا وہاں قرآن کہتا ہے خدا اپنے آپ کو، جہاں اس کا غلبہ نصرت اور جلال ہوتا ہے، ہم کریں گے نصرت ہمارا وہاں. جی نہیں، سنیے کیا کہتا ہے قرآن، کہتا ہے وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، ہم تو فرض ہے یہ کرنا، ہم تو واجب ہے یہ کرنا، حقا علینا. جی رسم 30/47 3/0/4 کانا حقا علینا، ہم پہ فرض ہے یہ مومنوں کی مدد کرنا، ان کو واجب کرنا، حقا علینا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خدا نے ہمارے اوپر کچھ فریضے عائد کر رکھے ہیں، چھوٹے بال ہے قبل قتال اور چھوٹے بال گلاس، ہم تم پہ فرض. یہ وہ چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ اسی طرح فرض قرار دے دیا ہوا ہے جس طرح تمہارے اوپر ہم نے کچھ باتیں فرض قرار دی ہیں. تم اگر اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اگر ہم وہ ادا نہ کریں تو کانا حقا علینا نصر المؤمنین. اور اس نصرت خداوندی کا نتیجہ کیا ہے وہ اس نے بتا دیا، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 4/141. یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار کو کبھی مومنین کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے، نہیں یجعل اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب ایک طرف وہ کہتا ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم مدد کریں، اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرب کے اوپر یہ اتنی سی جماعت جو ہے، اور وہ چھوٹی سی چیز ہے نہیں، ساری سپر نیشن جتنی بھی ہیں وہ تمام کو پکار کرتے ہیں، وہ کفار ان سب کے نیچے دبی سے چلی آ رہی ہے صدیوں سے. یہ سوال پیدا ہوگا کہ خدا نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو صدیوں سے ہوتا جا رہا ہے، ہم خود موجود ہیں، ہمارے اوپر یہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا مانے ہوئے؟ ہم نے لکھا ہے کہ پھر یا تو یہ مانیے معاذ اللہ کے خدا کے یہ سارے وعدے جو کہے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہیں، معاذ اللہ. تم زبان سے نہیں کہنا چاہتے، زبان حال سے تو تم یہی کہہ رہے ہو نا، کیونکہ یہ چیزیں پڑھتے تو ہو، تو رین کعبہ میں بھی جو قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اگر تم ان کو صحیح نہیں سمجھتے نکال دو قرآن سے ان کو، پھر یہ تو تم پڑھتے صحیح سمجھتے. اور یہ پھر آزاد دنیا ہے، فریب دے نہیں سکتے اپنے آپ کو کہ قیامت میں یہ کچھ ہوگا، تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ یہ واقعہ ہے جو کفار کا غلبہ ہے اس وقت ان پر، جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے کہ مومنوں کے اوپر یہ غالب نہیں آ سکتے، تو ایک ہی بات ہوئی نا سورہ کبری میں کہ ہم مومن نہیں ہیں. عزیزان من، تیسرا نتیجہ اس کا نکل ہی نہیں سکتا، اس کو ایک لاجیکل کنسیکوینس کہتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے کہ مومنوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے، وعدہ سچا ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ جو قوم اپنے آپ کو مومن کہہ رہی ہے، ان سے کفار نے غلبہ پا لیا ہوا ہے، وعدہ اس کا سچا ہے. تو اگلی بات نیچرل کنسیکوینس، یہی چیز ہے کہ یہ وعدہ مومنین کے ساتھ تھا، ہم جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کے متعلق یہ وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں کہا تھا، کہ یہ اجتماعات، یہ کانفرنسیں، یہ سیمینار، یہ ریزولیشن، وہاں یہ بات بیٹھ کے سوچنے کی کہ امریکہ نے یہ کیا، روس یہ کر رہا ہے، ان کے یہاں یہ ہوائی جہازہ، بجائے اس کے کہ یہ کچھ سوچیے، وہاں بیٹھ کے سوچیے اتنا ہی کہ آپ مسلمانوں کی حیثیت سے جمع ہوتے ہیں، یا تو سیکولر حکومتوں کی طرح جمع ہو جائیے تو خدا کو درمیان میں نہ لائیے. جہاں جمع ہوتے ہیں آپ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے خدا کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے، پورے دن شروع میں آخر میں سب جگہ وہ خدا اور اس کا قرآن آتا ہے، تو خدا کے نام کے ساتھ آتے ہو نا، تو اس کے بعد پھر کچھ اور نہ سوچو، وہاں صرف ایک بات سوچو بیٹھ کے کہ خدا کا یہ وعدہ سچا ہے کہ مومنین کے اوپر کفار غالب نہیں آئیں گے. یہ کفار ہے، وہ ہم پہ غالب ہیں، تو نتیجہ کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. قرآن جن کو مومن کہتا ہے خود وہ بن جاؤ, اور اس کے بعد تمہیں نہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہ کہنے کی ضرورت, اس کا تو فریضہ ہے کہ وہ کرے. اور فرمایا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کھانا اتنا وعدہ رب کا کھانا مسہور ہے, بڑی عجیب چیز ہے کہ خدا نے یہ چیز تمہیں وعدہ جسے قرآن کہتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز حتمن تم سے کہہ دیا کہ ایسا ہوگا. کہا یہ ہے کہ فرض محال اگر کبھی ایسا نہ ہو تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, تم نے تو کہا تھا. میں نے وہاں لکھا ہے کہ قرآن جن کو مومن کہتا ہے اس معیار کے اوپر مومن بن جاؤ, اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہو, ہمارا ایمان ہے. اور اس نے کہا ہے اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کیوں نہیں ایسا. اللہ اکبر. میں نے کہا کانفرنسوں میں یہ سوچو بیٹھ کے, اگر خدا اور اسلام کے نام کے اوپر بیٹھ کے اور اس کے نام کے اوپر کچھ سوچتے ہو تو سوچو یہ بات, ان آیتوں کو لاؤ سامنے آپ, پھر اس نتیجے پہ تم پہنچو کہ وعدے بھی اس کے سچے ہیں, کوئی بات نہیں, سب چیز صحیح ہے. وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ مومنین کے متعلق کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ ہم اپنا نام جو جی میں آئے رکھ لیں, لیکن نام رکھنے سے تو وہ بات نہیں مانگتی. ہم نے تو اپنا نام عبد الرحمان رکھ لیا, رحمان تو عبد کہاں ہوتا ہے. تو تم یہ بیٹھ کے سوچو اپنی کانفرنسوں میں, تجزیہ کرو, اینالائز کرو اس سچویشن کو کہ اس میں مومنین کے متعلق یہ کہا ہوا. اور میں نے کہا لمبی چوڑی باتیں تو اور چھوڑ دیجیے, بہت سی آئیں گی, ایک ایک چیز رہنی پڑے گی بنیاد پہ. یہاں سے کمل نم یا حکم پہ ماں انزل اللہ کا, جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں. تو پہلی شرط آ گئی, آپ کہاں اپنے آپ کو مومن کہہ کے اور مومن بن کے خدا کی نصرت سے کہاں ہوں گے اور اسے طلب کریں گے. فانصرنا علی القوم الکافرین, دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمارا وعدہ تو مومنین سے ہے. خود بیٹھ کے سوچو, ہم نے کوئی کمی, تمہیں اعتبار ان پر جو نہ ہو سکا ابھی تک, تمہیں اعتبار ان پر جو نہ ہو سکا ابھی تک, میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. وہ جو ادھر سے یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا, بیٹھ کے سوچو کہ ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے, اس کمی کو پورا کرو. یہ وعدے خدا سے ہیں عزیزان ایمان, کوئی مذاق نہیں. یہ ہے جو اس نے کہا تھا, ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یوم یقوم الاشہاد. وہ تو بات اگلی ہے, فی الحیات الدنیا تک تھوڑا ہونا. ابھی تم کرنے کی بات یہ ہے, عزیزہ نے قرآن سارا پڑھ بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو ہم نے مومن فرض کر رکھا ہوا ہے. یقادعون اللہ والذین آمنوا وما یقدعون الا انفسهم, فریب دیتے ہو خدا کو. وہ جو اصلی مومن تھے ان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو فریب دیتے ہو. یہ سیلف ڈیسپشن نہ کوئی بات ہے. آپ کو یاد ہے شاید واقعی سے سب سامنے آ گیا, وہ جو ایران کا وہ حاکم گرفتار ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تھا کعبۃ اللہ. آپ نے ان سے پوچھا تھا, اس سے پوچھا تھا کہ ایک بات بتاؤ کہ اس سے پہلے تم ایرانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم عربوں سے برابری کا سلوک تو ایک طرف رہا, تم میدان جنگ میں بھی آتے تھے تو عربوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے, یہ کہتے یہ کمینے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑیں کیا. تمہاری حالت یہ تھی, عربوں کے متعلق تمہارے یہ خیالات تھے, اس تعصب سے تم بلاتے تھے وہی بس یہ شیرے شتر خردنو سون سوسمار, یہ قوم اونٹ کا دودھ پیتی ہے گو کا گوشت کھاتی ہے, اس کے ساتھ لڑائی ہم کر چاہتا. تم دوستی تو ایک طرف, تم تو ہم سے لڑتے بھی نہیں تھے, کہتے تھے کہ بہت ہی زیادہ پست ہیں یہ. تو کہا آج یہ کیا بات ہو گئی کہ وہی ایرانی تم ہو وہی عرب ہم ہیں, اور آج لڑنا نہ لڑنا تو ایک طرف رہا, تمہیں کوئے صوبے کے حاکم کے باوجود کعبۃ اللہ میرے سامنے کھڑے ہو اور تمہارا شہنشاہ جان بچائے ہوئے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شہنشاہ ایران جس گھر جن کے ہاتھوں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا, ایک پنچکی میں جا کے چھپا ہوا تھا, وہاں مارا گیا تھا. ایران کا شہنشاہ तो उन्होंने ये पूछा था कि ये मुझे बताओ ये फर्क क्यों आया। सुनिए अजीजान मन, साहिब नजर आपकी निगाह में काफिर ही सही। उसने कहा उमर बात बड़ी साफ की है, पहले जब अरब और ईरान आपने सामने आते थे या मुखालफत करते थे, एक तरफ ईरान होता था एक तरफ अरब होते थे, पहले तो वो तो कुछ है ही नहीं थे। अब जो तुम लोग आते हो तो एक तरफ अकेला ईरान होता है, दूसरी तरफ अरब और उसके साथ उनका खुदा होता है, इसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो तो ऊंची कौम थी, वो बात भी उस अंदाज से करती थी, एक लफ्ज कहते कि अब ये अरब अकेले नहीं होते, ये होता है वो खुदा ने जो कहा था उनके साथ थे ना, उसके सारे वादे सच्चे और पक्के और पूरे हुए थे ना। यौमा यकूमुल अफ़्हाद जब कहा है, शहादत भी सारी दुनिया ने ऐसा मर दी कि वाकई जब खुदा साथ होता है फिर दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कहा है कि नहीं आजाद अल्लाह हो दिल काफरीन आदल मोमिनीन सभी, हो नहीं सकता ये कि कुफार मोमिनों पर किसी तरह गलबा हासिल कर। तो जब भी कुफार ने गलबा हासिल किया है मोमिनों से, तो उस वक्त बात इतनी सी सोचने की कि हम मोमिन नहीं रहे बस, फिर अगर आप जी चाहता है मुकाबला करने का या गलबा हासिल करने का तो वो कुछ और सोचने की बात नहीं, इतनी सी बात सोचने की है कि जो हम नहीं रहे वो हो जाए, उसका वादा सच्चा है वो पूरा होगा, सीधी सी बात। अब ये दोनों का तकाबुल कुरान ने बता दिया, एक तरफ तो वो जराइम पेशा मुस्तकबरीन कुफार जिनको कहा गया है उनका अंजाम, दूसरी तरफ जिनको मोमिन कहा गया है उनके मुतल्लिक ये कि खुदा के बाद ये, इसीलिए कहा कि वो जो बात थी ना उनके जहन्नम में, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं खुदा से कुछ कह सकते, दरोगा जहन्नम से कहा कि तुम जरा जाके हमारी सिफारिश कर दो। यौमा ला यनफउ ज़ालिमीना माज़रतुहुम वलहुमु लानतु वलहुम सूद्दार। जिन्होंने जिंदगियां इस तरह से जुल्म और इस्तिकबार में गुजारी हों, आखिरी तबाही के बाद फिर उनकी कोई माजरत काबिले कबूल नहीं होती। वलाहुमुल्लानतु, हमारे यहाँ तो बस ये कहना है कि खुदा की लानतें उनके ऊपर होती हैं, अल्लाह का गज़ब होना तो होता है, यानी वो फलते जाते हैं फूलते जाते हैं पनपते जाते हैं गलबा हासिल करते चले जाते हैं, तुम उनके सामने भागते चले जाते हो, वो कहने की कोई बात नहीं, ये खुदा की लानत तो उनके ऊपर है ना, ये खुदा की रहमत के हामिल भाग रहे हैं मैदान जंग से, वो जो उनके जिनके नजदीक मलून है उससे वो उनको खाली खेल रहे हैं। जालिम लानत के माने होते हैं मारूम रहना खुशगवारियों, कहा ये है यहाँ कुवत का सवाल नहीं जालिमीन का सवाल है, कि ये हमारा कानून है कि जालिमीन जो है वो खुदा की इन रहमतों से उसके इन वादों से इन वादों से हासिल होने वाली खुशगवारियों से मारूम रहते हैं। हम उनके मुतल्लिक कहते हैं जालिम भी हम उन्हें कहते हैं, मलून भी हम उन्हें कहते हैं, मगलूब भी उन्हें कहते हैं। आपको मालूम है कि ये आप सुबह खाते हैं हमें नमाज में दिन में 44 मरतबा कम अज कम वो सरातलमस्तकीमरातलमदूबी ये पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये कभी नहीं सोचते कि ये कौन है जिनके मुतल्लिक कहा कि उनका रास्ता नहीं, पहले से ये फैसला कर लिया हुआ तस्वीर में कि मौजूद अदा यहूदी हैं और दालीम से मुराद ईसाई हैं, हम नहीं, मौजूद अदा यहूदी हैं, कहते चले आए हम ठीक है। उस जमाने तक यहूदी तो कांग्रेस थे, कहीं उनका ठिकाना नहीं था, वाकई भी ममलकत नहीं थी, तो कहते चले आए कि देखा तुमने और खुदा का गजब इस कौम के ऊपर कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। चुनाचे हमारे यहाँ तकदीरों ने यह फैसला कर दिया कि क्यामत तक इनकी सही सल्तनत काम नहीं हो सकती, ये आपके यहाँ फैसला मौजूद है, और उन्होंने जो खास से वहाँ हुकूमत कायम कर ली तो आई अब मुसीबत कि उनकी तो हुकूमत भी कायम हो गई और मौजूद अजय भी थे। अब इनसे पूछिए, वो कहते हैं कि खुदा का गजब जो है वो क्यामत के दिन तक होता है। इसी तरह से जब कुरान करीम में ये जालिमीन वगैरह आता है तो हमारे यहाँ अपने जुल्म और सितम की तरफ निगाह नहीं जाती, हम ही जालिम हैं। और फिर आपको तो याद होगा, आप सब इतनी दफा दोहराया गया है ये लफ्ज ظلم کے معنی تو عربی زبان میں جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اس کا وہاں نہ ہونا, ایسا جامع ایسی ڈیفینیشن ایسا ہے, یہ ہے ظلم. تو اب دیکھیے تو جائز ہے کہ ہماری نگاہ ان کی طرف اٹھے, یعنی سب چیزیں ہم نے یہی فیصلہ کر رکھی ہیں. ہندوستان میں تھے تو وہاں تو نگاہ زیادہ دور جاتی نہیں تھی, ہماری ہندو ہی ہوتا تھا نا, تو ان سب چیزوں کے معنی ہندو ہوتا تھا. ہم نہ ظالم ہوتے تھے, نہ مغلوب علا ہوتے تھے, نہ ظالین میں ہوتے تھے, نہ تھا, یہ سب وہ ہوتے تھے. جہاں بھی ظلم ہوگا اس کا نتیجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو خدا کے وعدوں کی خوشگواریاں مل سکتی ہیں وہ اس سے معروم رہیں گے, ولا ہوں سوزگار, اور ان کی زندگی جو ہے بڑی ہی تباہی اور ناہمواریوں کی ہوگی. اب بات پہلی تو آ رہی تھی نا کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی, اور وہاں سے مرد مومن درمیان میں آ گیا تھا. یہ درمیان کی ساری چیزیں اس کے نتائج سے جو وہ داستان بیان کی گئی تھی, قرآن کی تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ ہسٹوریکل ایونٹس بیان کرتا ہے آپ کے سامنے, وہ تو وہ واقعات بیان کرتا ہے, اس کے کوئی نتائج اثر کرتا ہے. یہ ساری جتنی باتیں ابھی میں نے کہی ہیں آج کے درس میں, یہ اس داستان کے نتائج تھے جو قرآن نے پیش کیے ہیں, اور اس کرنے کے بعد پھر سلسلہ کلام وہی لے کے آ گیا کہ ولقد آتینا موسی الہدی واورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدا و ذکرا لأولی الالباب. کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ ہدایت دیا تھا, ضابطۂ قوانین ہدایت, اور ان کے بعد اس کی قوم کو اس کا وارث بنایا تھا کتاب. قرآن کا یہ نظام بڑا غور طلب ہے. رسول آتا ہے اور خدا کا ایک ضابطۂ ایک قانون کی کتاب لے کے آتا ہے, پیش کرتا ہے, قانون دوسروں تک پہنچاتا ہے, اس کے مطابق ایک نظام متشکل کر کے دکھاتا ہے. اس کی تو زندگی تبھی ہوتی ہے, کتنی آپ کہہ دیجیے, بہرحال اسکول پر کے بعد اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, تو پھر اس کے چلے جانے کے بعد کیا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کی ذات سے وابستہ نہیں تھا, یہ جو کچھ حاصل ہوا تھا اس کے باپ کی بھی دولت حاصل ہوا تھا جو اس نے دی تھی, جس کے مطابق اس نے یہاں نظام قائم کیا تھا. کتاب وہ موجود ہے, وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں, وہ جو اس کی قوم ہوتی ہے اس کے متبعین ہوتے ہیں ان کو کتاب کا وارث کہا گیا ہے. تو کتاب نے وہ کچھ کر کے دکھایا تھا, کتاب کی وارث یہ قوم اس کے بعد آ گئی, اب یہی کچھ وہ کر کے دکھا سکتی, اس میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. یہ کہا جائے کہ وہ تو رسول اب ہم نے نہیں رہا, ہم کیا کر کے دکھا سکتے ہیں. آج جب ان لوگوں سے کہیے نا تو صاحب دیکھیے تو صحیح, اسلام کے صدر افضل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ میں ان لوگوں کے زمانے میں اسلام نے کیا کچھ نہ کر کے دکھایا, کہتے ہیں صاحب کیا بات کرتے ہیں نا, وہ خدا کے رسول تھے, وہ صحابہ کے بعد سے حضرت بندے بشر ہوئے صاحب, توبہ توبہ معاذ اللہ, ہم ان کی ریت تھا, ہمیں آپ ان کے مرتبے میں پہنچا سکتے ہیں, توبہ 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 توبہ. چل بھائی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, وہ چلے گئے گزر گئے, معاملہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے, تو ختم ہوا نا سلسلہ. قرآن نے یہاں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس کی قوم کو ہم نے وارث کتاب بنایا, ہمارے متعلق کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اس قوم کو وارث بنایا قرآن, اور اس کے بعد کا لفظ وہاں آیا ہے, ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو مجتبیٰ اور مصطفیٰ کہتے ہیں, تو ہر حال مجتبیٰ. قرآن نے کہا ہے اجتباہ اس قوم کو ہم نے اس مقصد کے لیے چن لیا, وراثت کتاب, اور کتاب نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا, اور کتاب ہماری ایسی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اسی طرح نتائج دینے کے قابل رہتی ہے, وہ چلا ہوا کارتوس نہیں ہوتا. لیکن بعد میں کیا گیا, بنی اسرائیل نے کیا پہلی قوموں میں جو بھی قومیں بعد میں آئیں انہوں نے اپنی مفاد پرستیوں کے لیے وہ جو کتاب تھی اس میں تعریف کر دی, اس سے کچھ کر دیا اس کو. ایک بات تو یہ تھی, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں یہ کتاب ہی نہیں, کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی. پھر ان کے یہاں کے جو مذہبی پیشوا تھے, یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, انہوں نے پھر فقہ کے قانون خود بنائے, شریعتیں خود بنائیں, اور کہا کہ یہ ہے خدا کی, انسانوں کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو خدا کا قانون بنا کے اس کو نافذ کیا. تو کہا وہ پھر نتائج کیسے حاصل ہو سکتے؟ کتاب میں تعریف کر دی, کتاب کے ساتھ اور کتابیں خود لکھ کے اور کہا کہ یہ تو خدا کی, تو وہ نتائج کیسے پیدا ہوتے؟ ہم کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل نے یہ کچھ کیا تھا, ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا. دلیل اس کی حساب کتاب میں ہم نے تو تعریف نہیں کی, آپ کی تو کاریگری نہیں تھی, وہ تو اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے یہ نازل کیا اور اتنا لگ رہا کہ جو ہم اس کی حفاظت کریں گے, حفاظت تو اس نے کی ہوئی ہے, سارا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, کتاب تو ہے لیکن اس کتاب کے مطابق تم اپنا نظام بھی قائم کر رہے ہو, وہ تو ثواب کی خاطر اور وہ تو ثواب پہنچانے کی خاطر رکھی ہوئی. یہاں پڑھتے رہو, ناگرا قرآن پڑھتے رہو, یعنی اس کے لفظوں کے معنی نہیں پتا اور دہرائے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں کے حفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک مہینے میں بلکہ ایک رات میں شبینے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں, ایک لفظ کے معنی نہیں جانتے. پھر یہاں اتنا ان کے جذبے میں ثواب بن جاتا ہے کہ وہ اس میں اچھن لگ جاتا ہے. جو کہتے ہیں کہ ہر دا پانی پی کریے, ہر دا پانی بچ جائے تو پھر مرغیاں بچ جائیں گے, ادھر توڑ دیں گے. قرآن کا یہ مصرف ہے عزیزان من, یہ اس قوم سے بھی ہماری حالت زیادہ خدا کے غضب کی مستحق ہے کہ وہاں تو وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں. یعنی اب جو آج ہیں عیسائی یا ان کے یہودی, وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں, وہ کتاب تو اس سے بہت پہلے محرک ہو چکی تھی, تو اب دوسری کتاب ہمارے یہاں وہ اصلی ہے نہیں, ہم کس کتاب کے اوپر عمل کریں؟ ان کی تو معذرت ہے یہ عزیزان من, ہماری تو معذرت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے اور ہم مناظروں میں ان کے ساتھ دعوے کرتے ہیں, تو یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. اس لیے ہم تو جو ان سے بھی زیادہ مار پڑ رہی ہے نا, بنی اسرائیل سے زیادہ, وہ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہماری حالت ان سے زیادہ بدتر ہے. ہماری معذرت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. اور اصل کتاب بنی اسرائیل کتاب خدا وزیر علی علیہ الباب کا قرآن کی کشادہ نگری کا کشادہ نگری کیا ہے, غائب ہیں ان کا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کشمکش ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر یہودی نے مخالفت کی تھی پوچھئے نہیں, لیکن جب ان کے نبی کا ان کی کتاب کا ذکر آتا ہے تو جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق استعمال کیے ہیں ان کی کتاب کے متعلق وہ استعمال کرتا ہے الفاظ, کہ وہ کتاب ایسی تھی جو تمہیں دی گئی تھی, لیکن اگلی بات یہ کہ وہ کتاب تمہیں اس کی اصلی شکل میں اسے باقی نہ رکھا, اور اس کے ساتھ انسانوں کی خود ساختہ شریعتیں, یہودیوں کے یہاں ساری شریعت جتنی بھی ہے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کی بنائی ہوئی ہے, تورات میں تو یہ شریعت والی بات ہی نہیں, اور وہ تو ہے ہی نہیں اپنی اصلی شکل کے اندر. لیکن قرآن جہاں بھی ذکر کرے گا ان کی اصلی کتاب کے متعلق کہے گا جو کچھ وہ کہتا. اب یہاں تک لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آ گئے. بات تو یہ کہنے کی تھی نا کہ یہ سارا قصہ یا تعلیمہ نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. کہا کہ یہ جو داستان اتنی بیان کی ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, لے لیجیے, سوچا تم نے کہ وہ کس قدر اس نے کتنے بڑے تحمل اور صبر اور استقامت اور استقلال سے کام لیا تھا, کتنی لمبی زندگی اور کتنی کشمکش اس میں اٹھا رہے ہیں. استقامت کسی قسم کا ٹکراؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا, اس سے بھی زیادہ شدید ہو رہا تھا. اس لیے آپ سے کہا کہ ہم نے یہ داستان اس لیے بیان کیا ہے کہ فاصبر, استقامت سے رہو, قلبی طور پر یقین بھی اس چیز پہ رکھو, اس چیز پہ انما وعد اللہ حق, خدا کے وعدے بالکل برحق ہیں, اس چیز کے اوپر یقین کامل رکھو, اور جو کچھ اس تکمتک میں کر رہے ہو استقامت سے اس کے اوپر جمے ہوئے رہو. کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس میں گھبراؤ نہیں, دل میں چھوڑ دو, نہ تو دل میں یہ بات لاؤ کہ پتہ نہیں صاحب وعدہ تو اس نے کیا تھا وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں, نہ اس کشمکش سے جو صعوبتیں اذیتیں مشقتیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ان میں جی نہ ہارو, اتنا وعد اللہ حق, وہ وعدے سچے ہیں, اور ایک ایک وعدہ سچا ہو کے سامنے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر. ہاں ہاں, سچے وعدے ہوئے, مدائن فتح ہوا ہے جب یہ ان کا دارالخلافہ ایرانیوں کو, ایرانیوں کی سلطنت ہزاروں سالوں سے تہذیب کی حامل چلی آ رہی تھی دنیا میں, سب سے بلند چلی گئی. رومن امپائر اور ایرانیئن امپائر دونوں کو خطا کیا تھا مسلمانوں نے. مزائل نے ہزاروں سال کے نوادرات شہنشاہیت کی اور دادا لگائیے تھے, اور پھر وہ اجن کے تقدسات والی کتنا کچھ وہاں سے ملا تھا, تو وہ جو وہاں سے کچھ بھیجا تھا اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی لکھی تھی وہاں جنرل جو گئے, انہوں نے اس خط میں لکھا تھا قرآن کریم نے جو جنت کی تفاصیل دی ہیں وہ وہاں کے بڑے بڑے قالین اور ریشمی صوفے, ریشمی پردے, سونے کے کنگن, دودھ کی نہریں, اتنے اتنے عجیب و غریب پھلوں سے لدے ہوئے درخت, پرندوں کے گوشت, کس قسم کی ساری چیزیں. تو انہوں نے وہ ساری آیتیں لکھ کے قرآن کی لکھا دیا تھا امیر المومنین, یہ چیزیں خدا نے جو وعدہ کیا تھا, ایمان ہے ہمارا ٹھیک ہے اس جنت کا, یہ ایک ایک چیز یہاں ہمارے سامنے اور ہمارے قبضے میں آئی. کہا تھا اتنا وعدہ اللہ ہے ہم, خدا کے وعدے سچے ہو گئے ہمارے ساتھ, اس لیے کہ وہ وعدے مومنوں سے تھے, اور پہلی چیز ہی یہ تھی کہ جو مومن تھے. کہا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق تم واستغفر لذنبک, پہلے بھی یہ آ چکی ہوئی آئے تھے ہمارے ہاں کے ترجمے نے, اس قدر پہلے ہم ایک بھاؤ پیدا کر لیں اور پھر اس کے بعد اس اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی گرا کو دانتوں سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر تعویلیں شروع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نے ذنب, ذنب کے معنی کیا گناہ, واستغفر لذنبک معاذ اللہ, اور استقامت رکھ اس کے اوپر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ پا رہا ہے خدا سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذنب سوچیے, اب پھر اس کے بعد مناظر تجویزیں کے ساتھ وہ یوں اور یہ یوں ہے, سارا یہ ذنب کے معنی کیوں نہیں متعین کر دیتے. دو چیزیں اس میں ہوتی, غم بولتے ہیں یہ غم ہوتا ہے یہ مویشیوں کے پیچھے جو دم لگی ہوئی چپکی ہوئی ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں اس دم کو بنیادی معنی اس کے, یہ معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ استعمال کرتے تھے ایسے الزامات جو کسی کے ساتھ ایسے چپکا دیے جائیں کہ وہ جہاں جائے وہ الزام ساتھ اس کے لگا ہوا ہو, چپتا ہوا ہو. الزامات, اتنے الزامات حضور کے خلاف وہاں ان لوگوں نے, مخالفین کا بھی یہ قاعدہ ہے, استحضاء بھی کرتے تھے, وہ مذاق بھی کرتے تھے, الزامات بھی تراشتے تھے, بہت سی لگاتے تھے. الزامات کا پروپیگنڈا کیا جائے تو وہ ایک نقصان پہنچاتے ہیں. کہا کہ وہ جو ان کی طرف سے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں ان سے ڈرو نہیں, بلکہ ان کی طرف سے جو کسی قسم کا پروپیگنڈے سے نقصان پہنچتا ہے نا, اس کی حفاظت کا سامان تم کرو, دائر کرو. اور اگر اس کے معنی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں تو ایک تو یہ قرآن کے اصول ہیں جن کو ہم نے عملاً نافذ کرنا ہے, ایک وہ تدابیر ہے جو اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے. خدا نے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے میدان جنگ میں لڑو, ٹھیک ہے یہ ایک حکم ہے جانا. اب جنگ کے اندر کئی اسٹریٹجیز آتی ہیں جس کے اندر کوئی تدبیری, کسی قسم کی تدبیری کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں تدبیری, پھر ان کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کسی معاملے کے ایکسیکیوٹ کرنے کے اندر کسی قسم کی تدبیری کوئی غلطی یا صاحب یا کچھ روک ہو جائے, کہا اس سے بھی کوئی بات نہیں ہے, اتنا بڑا نقصان پہنچے گا, ساتھ کے ساتھ دیکھ کر رہو اور اسی طرف سے جو نقصان پہنچنا ہے اس کی حفاظت کا سامان کر کے چلے. جرم یا گناہ کا تو تصور ہی اس میں نہیں ہے جی جانا, کہ حضور کی طرف ہم اسے معصوم کریں. اب پھر وہ جو مصیبت آپ نے گلے ڈال دی, ایک تو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, یہ ایمان, وہ عصمت انبیاء بھی ایمان, اور ایک طرف یہ چیز کہ یہ رسول اللہ کے گناہ تھے جن کی طرف خدا نے سن سکتا, گناہ نہیں ہے جیوا نے, وہ الزامات ہیں دونوں میں نے اس میں آ سکتی, یا یہ تدبیری کسی قسم کی غلطی ہے صاحب, ٹھیک. ان سے بھی جماعت سے ہوا, جنگوں کے اندر کئی جنگوں میں شکست ہوئی, شکست تدبیری غلطی سے, اس کا احساس ہوا, اس کو درست کر دیا, اس کے بعد پھر غلبہ حاصل ہو گیا. اور یہ تو ہوتا ہے, اور یہ کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, یہ کر بحمد رب قبل عشی والابصار, اور یہ چیز تو تھی اپنے متعلق, لیکن یہ نیگیٹو پہلو ہے, کسی نقصان سے اپنی حفاظت کا ڈیفینس ہے, یہ کتنے سے کامیابی نہیں ہوتی, مثبت کام ساتھ کرنا ہوتا ہے. ایکشن تو پازیٹو ہوتا ہے جس سے کچھ اچیومنٹ ہوتی. اگلا حصہ دوسرا وہ قرآن میں پورا پروگرام ہے, سبے بے ہم بے رب بے شیشے والے انسان. اب سبے کے معنی ہوا تسبیح کرنا, حمد کے معنی ہوا قریب خدا کی, خدا کی حمد یا الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو صبح شام. یہ ہوا پروگرام. یہ پتہ ہے یہ معنی اور یہ اس کے اوپر عمل کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی فریب نفس. وہاں تو یہ کچھ کرنا پڑتا تھا نا حضور نے کیا. اس 7 سال کے عرصے میں مدینے کی زندگی کے اندر تقریباً فرایا اور غزوات جو ہے ان کو ملایا جائے تقریباً 82 کے قریب وہ بنتی ہیں لڑائیاں. اور جتنے غزوے تھے باقاعدہ جنگ جس میں تک ہیں, اس میں حضور خود کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جایا کرتے تھے. اب ان کی تو یہ حیثیت تھی, وہ 65 کا جنگ جو ہوا تھا وہ واگدے تک وہ لوگ آ گئے ہوئے تھے. کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہاں جا کے یوں جھانک بھی لیں, مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تسبیحیں پھیرتے رہتے. اور بعد میں جب یہ چیز کچھ کرانے لایا گیا, جب ان کے لیے سولجر کے سپاہیوں کے سامنے کچھ کہا گیا, انہوں نے کہا کہ لو جی یہ سارا کچھ ہوا ہماری دعاؤں کے اثر میں اور یہ کریڈٹ ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھو کہ جی وہ 71 والی جنگ میں آپ کی دعاؤں نے کیوں نہ وہ کچھ کر دی, نہ وہ سفید گھوڑیوں والے آئے نہ وہ سبق اماموں والے آئے, آپ نے بڑی تسبیحیں پھیری دعائیں بھی کی, معاف کرتی ہے. سبے سبھا کے معنی ہے عربی زبان کے اندر کسی مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش جہاں توڑ کوشش کر دینا چاہیے. جتنی توانائیاں اندر ہوں وہ پوری صرف کر دینا. یہ کہتے ہیں اس تراک کو جو پورا بازو آگے کر کے تیرتا ہے, اس گھوڑے کے جو پورا ٹاپ کے ساتھ آگے چلتا ہے, اس کے لیے یہ لگ جاتا ہے. اس پروگرام کی تقدیم میں انتہائی کوشش کرو, انتہائی پوری توانائیاں صرف کر دو اس کے اندر, سر در پورا ہو اس کے اندر. وہ پروگرام کیا ہے؟ بحمد رب خدا کے نظام کو ایسا قائم کرو کہ دنیا بگار اٹھے گی واہ 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 کیا نظام ہے. بے ساختہ کسی چیز کو دیش کے زبان پہ جو واہ واہ کا لفظ آتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں اثر آتا ہے. خدا کے لیے قرآن نے ہر جگہ حمد کا لفظ کہا ہے, حالانکہ اس کے یہاں تو مدح اور ثنا اور یہ سارے الفاظ مزید سے کہیں نہیں آیا کوئی دوسرا لفظ. اور یہ جو بے ساختہ کسی کی زبان کے اوپر جو چیز آ جانا ہے, یہ ہے وہ جو نظام خداوندی دنیا میں جو لگے بے ساختہ زبان پہ یہ آ جائے. کہا کہ یہ چیز جو ہے اس کے نظام کو وہاں ہم جو ستائش بڑھانے کے لیے یہ جو یہ والے تار پھر جہاں سے انہوں نے کیے تھے, شام کی نماز ہے یہ صبح کی نماز ہے, محاورہ ہے صبح شام. اس کے معنی ہوتا ہے مسلسل مسلسل اس طرح سے اس پروگرام کی تقریب کے لیے سب بربان ہے. یہی انبیاء صادقہ نے کیا تھا, یہی آپ کو کرنا ہوگا. پھر خدا را دعا جو سب کے تمام نام میں آ جائیں گے. سورہ المومن کی آیت 55 تک ہم آ گئے, مان 56 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک علاج موسم کچھ بدل گیا ہے, اپنے معمول کے مطابق ہم وقت بھی بدلا کرتے ہیں. اب تو اگلا درس 9:30 بجے کی بجائے 9 بجے کی